اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ آج ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ سورہ حدید کے دوسرے رکوع کا مطالعہ مکمل ہو جائے، اگرچہ جیسے کہ سید صاحب نے فرمایا ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہے. میرے لیے ایک آسانی یہ ہو گئی ہے کہ پہلے رکوع کی 10 آیات کا خلاصہ 11 نکات کی صورت میں آپ کے سامنے ابھی آ چکا ہے. میں اس پر صرف 2 باتوں کا اضافہ کروں گا اور پھر آگے چلوں گا. ایک تو مجھے اس وقت خاص طور پر سید صاحب سے کچھ باتیں سن کر اس بات کی ضرورت کا احساس ہوا کہ میں ایک خاص اصطلاح کے حوالے سے ایک فرق کو واضح کروں، بلکہ اس سے بھی پہلے میں واقعہ سنا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک مرتبہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا، مطلب آپ کو کیا احتیاج ہے کہ آپ کسی اور سے قرآن سنیں؟ اب یہ میں اضافہ کر رہا ہوں کہ آپ تو قرآن مجسم ہیں، قرآن آپ کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہیں. حضور نے دوبارہ ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی یہ الفاظ کہ مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور ہی لذت حاصل ہوتی، تو مجھے کچھ اسی کا تجربہ ہوا کہ وہی باتیں جو میں نے شاید 2 گھنٹے کی اپنی تقریر میں بیان کی، وہ اس طرح اگر کچھ نکات کی شکل میں میرے سامنے آئی ہیں تو خود مجھے ان سے فائدہ ہوا. میں ان کے حوالے سے صرف ایک بات اور عرض کر دوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے صحت سے حضرات کے ذہنوں میں وہ بات آ گئی ہوگی، صرف ایک اصطلاح جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی. دین کا ایک کانسیپٹ ہے سٹیٹک، جامع تصور، جس میں انفرادیت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اور ایک تصور ہے ڈائنامک متحرک، جس میں اجتماعی نظام کو بدلنے کی طرف زیادہ توجہ. بدقسمتی سے ہمارا جو بڑا طویل ایک سوال کا پروسیس ہے جو کئی صدیوں پر پھیلا ہوا ہے، حفیظ جالندھری کا شعر میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا، جب بھی یہ مضمون آتا ہے تو ذہن ادھر منتقل ہو جاتا ہے کہ تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا حصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. تو یہ جو ہمارا زوال ہے یہ تو صدیوں کا، بلکہ یوں سمجھئے کہ لگ بھگ 1000 سال کا رہا ہے، اس لیے کہ سقوط بغداد کے بعد یعنی بنو عباس کی حکومت کے خاتمے کے بعد جو ہمارا حال رہا ہے وہ آپ سمجھ رات کے علم میں، اس میں جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ دین کے وہ پہلو جو انفرادی زندگی سے متعلق ہیں وہ تو زندہ رہے، صوفیاء کرام نے اپنی محنتوں سے انہیں زندہ رکھا، اس میں بھی توانائیاں صرف ہوئی ہیں، یوں ہی نہیں ہو گیا. لیکن یہ کہ انہوں نے کیونکہ جو اجتماعی نظام تھا اس پر ملوکیت کی چھاپ آ چکی تھی، اس ملوکیت کی چھاپ کی وجہ سے دین کے جو اجتماعی پہلو ہیں وہ اوجھل ہو گئے، اور لیکن یہ کہ دین کے جو انفرادی پہلو تھے ان پر کم سے کم صوفیاء کرام نے اپنی محنت سے اپنی جد و جہد سے پردہ نہیں پڑنے دیا، بلکہ انہیں اپنی شخصیتوں میں بھی اجاگر کر کے دکھایا اور جن لوگوں نے بھی ان سے رجوع کیا ان کی زندگیوں میں بھی کم سے کم دین کے وہ پہلو عبادات ہیں، خلوص و اخلاص ہے، اتباع سنت ہے، اپنے اخلاق کی درستی ہے، اللہ تعالی کی طرف رجوع ہے، یہ چیزیں دین کی زندہ رہی ہیں الحمدللہ کہ آج تک زندہ ہے. آپ کو اپنی افراد ایسے مل جائیں گے کہ جن پر رشک آئے گا انہیں دیکھ کر. علامہ اقبال نے وہ ابلیس کی مجلس شورا میں کہلوایا ہے شعر ابلیس کی زبان سے کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. افراد موجود ہیں لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ہماری انفرادی زندگیوں تک محدود ہو کر رہ گیا. وہ ڈائنمزم، وہ حرکت، وہ اجتماعیت، وہ انقلابیت، یہ دین سے خارج ہو گئی. اور اب اگر ہمیں پھر دین کے لیے وہی عظمت قارینہ مطلوب ہے تو ہمیں وہی ڈائنمزم اور وہی انقلابیت اور وہی حرکت جو ہے اس کو اپنے اس دینی کیفیات کے اندر پیدا کرنی ہوگی، جس کا کہ کامل ترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی ہے. کہ صرف خود نیک بننا نہیں ہے، نیکی کا بول بالا کرنا ہے، صرف خود تسبیح و تکبیر میں منہلک نہیں ہونا ہے، بلکہ وہ نظام قائم کرنا ہے جس میں کہ اللہ کی بڑائی تسلیم کی ہے. یہ ہے اصل میں وہ سارا فرق ہے. اگر یہ سامنے رہے تو پھر یہ جو ہم سورہ حدید پڑھ رہے ہیں اس کا ایک ایک لفظ جو ہے نکھر کر آئے گا، ابھر کر آئے گا، اجاگر ہو کر آئے گا. ورنہ اگر ہم اپنا وہی اسٹیٹک کانسیپٹ جو ہے دین کا، انفرادی تصور، جامد تصور، اگر اسی کو اپنے ذہن کے سامنے رکھیں گے تو بہت سی چیزیں اس میں ہمیں کچھ غیر متعلق سے معلوم ہوں، انہیں ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ کچھ جذباتی باتیں ہیں. میں بہت صاف صاف باتیں سب کر رہا ہوں، ہم یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ پچھلے زمانے کی باتیں ہیں، ممکن ہے کسی کے دل میں آئے کہ یہ انہونی باتیں ہیں. لیکن یہ کہ اگر آپ کے سامنے یہ ہو، جیسا کہ ہر شخص کے مشاہدے کی بات ہے، کہ دنیا میں دوسری قوتیں بھی تو موجود ہیں جو متحرک ہیں، ایسی جماعتیں، ایسی قوتیں کہ جو کسی نظریے کو نہ صرف یہ کہ پھیلانا چاہتی ہیں بلکہ اس کی بالا دستی قائم کرنا چاہتی ہیں. وہ لوگ کیا قربانیاں نہیں دیتے؟ ان کے نوجوان کیا اپنے کیریئرز کو برباد نہیں کراتے؟ کیا وہ جیلوں میں نہیں جاتے؟ کیا وہ پھانسیوں کے پھندوں کو چوم کر اپنے گلوں میں نہیں ڈالتے؟ کیا لوگوں نے اس صدی میں فائرنگ اسکویڈ کے سامنے اپنے سینے گریبان کھول کر جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوئے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی انقلاب نہ آتا، کوئی تبدیلی نہ آتی. جو بھی کسی وقت اجتماعی نظام پر چھاپ پڑ گئی ہوتی وہ مستقل ہوتی، دائم ہوتی. ملوکیت کیسے ختم ہوتی؟ ڈیوائن رائٹس آف کنگز کا کیسے خاتمہ ہوتا؟ عوام کے حقوق کا تصور کیسے آتا؟ سرمایہ داری کی لانت کیسے ختم ہوتی؟ یہ دوسری بات ہے کہ مغرب میں یہ جو کچھ ہوا ہے، چونکہ وہ آسمانی ہدایت سے آزاد ہو کر کیا گیا، ایک عرض تو تھی لیکن اس عرض کی تکمیل کے لیے یا تسکین کے لیے وہی کی روشنی کو اپنا ایمان نہیں بنایا گیا. دیکھیے مجھے الفاظ یاد آئے دعائے ختم قرآن میں، کیا الفاظ آپ ہے جو پڑھتے ہیں؟ بجائے ہو لنا امامم و نورم و ہدم و رحمہ. اے اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے، ہمارے لیے نور بنا دے، ہمارے لیے ہدایت بنا دے، ہمارے لیے رحمت بنا دے. سب سے پہلا لفظ امام، یہ ہمارا امام ہوا جس کے پیچھے چلے. تو انسان میں عجز تھی، ظلم کا خاتمہ ہو، استحصال کا خاتمہ ہو، انسان انسان پر حکومت نہ کرے، انسان انسان کا خون نہ چوسے، انسان انسان پر زیادتی نہ کرے، یہ فطرت انسانی کی ایک عرض ہے. لیکن اس عرض کو کیسے پورا کیا جائے؟ وہ نظام کہاں سے لیا جائے جس میں توازن ہو، جس میں اعتدال ہو، جس میں عدل ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں قسط ہو؟ اگر انسان اس کو اپنے ذہن سے تراشے گا تو ذہن سے تراشا ہوا نظام پھر کسی ایک رخ کے اوپر جھک جائے گا. رشت اب یک مند تا استاد در بندے دیگر، پیارا شعر ہے اقبال کا، کہ نی تراشد فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر. رست از یک من با استاد در بندے دیگر. میرا ذہن تو ہر وقت ایک نیا خدا ایک نیا الہ تراشتا رہتا ہے. میں ایک قید سے ایک اسیری سے رہائی حاصل کرتا ہوں کہ دوسری اسیری میں گرفتار ہو جاتا ہوں. یہ ہے انسانیت کا مال, یہ ہے انسان جو ٹھوکرے کھا رہا ہے. ہم وہ خوش قسمت مجموعہ افراد ہیں, میں قوم نہیں کہہ رہا, اس وقت ہم منتشر ہیں. اقبال کے الفاظ میں ہم ہجوم مومنین ہیں. اقبال نے یہ فرق کیا, عید آزادہ شکوہ ملک و دین, عید محکومہ ہجوم مومنی. یہ ہجوم مومنی ہے اس وقت. لیکن یہ کہ ہماری خوشبختی کا عالم یہ ہے کہ یہ کتاب ہمارے پاس ہے, اور کتاب زندہ قرآن حکیم, حکمت اولا یزا لستو قدیم, حرف اورا ریب نئے تعویل نئے, آیتش شرمندہ تعویل نئے. یہ وہ کتاب ہے جس کے کسی حرف میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں, جس کی آیات کسی نئی تعویل کی متحمل نہیں ہو سکتی. حرف اورا ریب نئے, کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں, تبدیل نئے, کوئی تبدیلی ممکن نہیں. آیا شرمندہ تعویل نئے, کیوں بجا دیگر رمت, کیوں بجا در رف جا دیگر شبت, جہاں تو دیگر شت جہاں دیگر شبت. یہ کتاب وہ ہے کہ اگر کسی کے اندر فراغ کر جائے تو اس کے اندر انقلاب آ جائے گا, اور یہ اندر کا انقلاب ایک عالمی انقلاب کا پیشہ بن جائے گا. میں چونکہ آج یہ بھی اس زمانے کی ٹیکنالوجی کا یہ ایک چھوٹا سا مظہر ہے کہ آج میں 3 بجے سے 4 بجے تک لاہور میں الحمرہ آڈیٹوریم میں علامہ اقبال کا دن اس کا جلسہ تھا, وہاں تقریر کر کے آیا ہوں, اور ہوائی جہاز سے میں نے سفر کیا ہے اور یہاں مغرب کے بعد حاضر ہو گیا ہوں, اسی لیے شاید اس وقت میرے ذہن پر علامہ کے اس فکر کا کافی غلبہ ہے. اس لیے کہ میرا اپنا احساس واقعتا یہ ہے, اس دور میں عظمت قرآن کا انکشاف جس شدت کے ساتھ ہوا ہے علامہ کے ذہن پر, مجھے اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. اور دوسرے یہ کہ اس دور کی علمی سطح پر اسلام کی تعبیر, اس دور کی جو علمی سطح ہے اس پر جو قرآن مجید کی تشریح و تبیین انہوں نے کی ہے, میں پھر عرض کروں گا کہ مجھے ان کے آس پاس بھی کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آتا. بہرحال ان کی عملی کوتاہیاں تھیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, لیکن یہ کہ ان کی فکر کی بلندی جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. عمل کی کوتاہی جیسا کہ میں نے عرض کیا, پھر ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. لیکن انہوں نے آج اس شعر پڑھ کر میں وہاں آیا ہوں کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو, لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند. اس وقت یہ شعر خاص طور پر اس لیے میرے سامنے آیا ہے کہ تاریخ اس وقت یہ ایک خطہ جو ہے ہمارا, مغربی پاکستان یا پاکستان, افغانستان اور پھر روسی ترکستان, یہ اصل میں کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ان 3 خطوں کی قسمت جو ہے جیسے کہ ترازو ہے, ہینگنگ ان دی بیلنس جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں, یہ کچھ یکمشت ہو کر ایک ترازو کے اندر منسلک ہو گئی. کہ اگر تو یہ بھی اس کا امکان ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہو, تو جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں, جس طرح سے مجاہدین نے روس جیسی طاقت کا مقابلہ کیا ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اور یہ پاکستان اور افغانستان, اور اگر اس کا کوئی معاملہ ہو گیا اسلام کا پاکستان میں سلواتے, تو اس کا لازم نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لہریں یہاں پہ اٹھیں گی اور اس کا جو اصل ٹارگٹ ہے وہی روسی ترکستان کا علاقہ بنے گا. ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو, لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند. لیکن یہ کہ دوسری طرف بھی یہ ترازو یوں بھی ہو سکتی ہے, یوں بھی ہو سکتی ہے, دوسرا امکان بھی خارج بحث نہیں ہے. بلکہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو اس دوسرے کا اندیشہ اس وقت بھی فیل زیادہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں, خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کہیں اس کا 1/7 حصہ بھی پاکستان میں ہو گیا تو ہم اسے سٹینڈ نہیں کر سکیں. ہمارے افغان بھائیوں کے اندر تو یہ جذبہ حریت اتنا ان کی شخصیتوں میں رچا بسا ہوا تھا اور ہے. دوسرے یہ کہ ان کا ٹرین, ان کا علاقہ ایسا ہے کہ وہ روس جیسی طاقت کو یاد کرے چلوا سکتے, لیکن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر حالات میں ہمارے ملک کے بگڑے, کوئی اگر ہمارا اندرونی دھماکہ ایسا ہو گیا جس کے خطرات تو نظر آ رہے ہیں, بہرحال میں اس وقت کیونکہ وہاں باتیں کر کے آیا تھا تو یہ بات بھی سامنے آئی. ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کا اب وہ انقلابی تصور سامنے رہے. صرف مسلمان رہنا نہیں ہے, اسلام کا بول بالا کرنا, یہ بالکل زمین و آسمان کا فرق ہے. صرف خود ہی نماز نہیں پڑھنی ہے اور روزے نہیں رکھنے ہیں, بلکہ نظام قائم کرنا ہے, وہ نظام سے جس میں نماز ریڑھ کی ہڈی بن جائے, وہ نظام جس کے بارے میں کہ سورہ حج میں کہ جو آیات نازل ہوئی ہیں اثناء سفر ہجرت میں, ان میں یہ الفاظ آئے ہیں الذین ان مکلناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما لے. اصل میں یہ اس کی ایک کوشش ہے, ورنہ میں عالم دین نہیں. علامہ اقبال کے الفاظ میں عرض کروں گا کہ میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ, کچھ بھی نہیں, لیکن یہ کہ یہ قرآن مجید ہی وہ شے ہے, جیسے کہ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر تم اپنے گریبانوں میں جھانکو اور محسوس کرو کہ وہ ایمان کی کیفیت, وہ ایمان کی چاشنی, وہ ایمان کا جوش, وہ ایمان کا ذوق شہادت نہیں ہے, کچھ خلاصا ہے اندر سے, کچھ کھوکھلے سے ہو, تو گھبراؤ نہیں, موجود ہے ہمارا کلام پاک. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ہم نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات اس لیے نازل کی ہیں, اس لیے تو نازل کی ہے کہ وہ ان کے ذریعے سے تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف, شکوک و شبہات کے اندھیرے, ریب اور تشکک کے اندھیرے, ارتیابیت اور لاادریت کے اندھیرے, کفر اور شرک کے اندھیرے, الحاد اور مادہ پرستی کے اندھیرے, ان تمام اندھیروں سے نکالنے والی یہ کتاب عزیز ہے. بہرحال اب ہم آگے چل رہے ہیں. سورہ حدید کا دوسرا رکوع جو شروع ہوتا ہے, یہ ایک بڑے چیلنجنگ انداز سے ہے. انفاق کا ذکر آپ سن چکے, پہلی چھ آیات کو خالص علمی نوعیت کی ہے, ایمان باللہ, اللہ کی ذات و صفات, اس کو عربی نحو میں کہتے ہیں کلام خبریہ ہے, وہ اللہ کی یہ صفت ہے, اللہ کی یہ شان ہے, اللہ کی یہ بزرگی ہے, کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے, اللہ اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے. اب میں ساری باتوں کو نہیں دہراؤں گا. پہلی چھ آیات اللہ تعالی کی ذات و صفات کے ذکر پر مشتمل ہیں. بعد میں چار آیات میں دو مطالبے ہوئے, اس کو کہیں گے کلام انشائیہ. کلام انشائیہ وہ ہے جس میں کوئی چیز طلب کی جا رہی ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, کاش کے ایسا ہو جائے, کاش کے ایسا نہ ہو, یہ جو ہماری ایک تمنا یا ہم کو طلب کر رہے ہیں یہ کلام انشائیہ ہے. تو یہ سورت اس کے جو چار آیات تھی, ساتویں آٹھویں نویں دسویں, ان میں دو حکم آئے, دونوں حکم پورے کر دو تو تمہارے لیے اجر و ثواب ہے, پھر ذرا ملامت جیسا کہ سید صاحب نے فرمایا, زجر کے انداز میں, ڈانٹ کے انداز میں, جھنجھوڑنے کے انداز میں فرمایا کیوں نہیں کرتے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. حکم کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, اور خرچ کر دو اور لگا دو اور کھپا دو ان سب چیزوں میں سے جن میں ہم نے تمہیں اختیار عطا کیا ہے. دو تقاضے ہو گئے, الذین آمنوا منکم وانفقوا, جو یہ دو تقاضے پورے کر دیں, لہم اجر کبیر, ان کے لیے بہت بڑا اجر. اب یہ کہ وما لکم لا تؤمنون, کیا ہو گیا تمہیں, کیوں ایمان نہیں رکھتے, کیوں تمہارے دل جو ہے ایمان کے وہ یقین والی کیفیت سے آباد نہیں. اچھا اگر نہیں ہے تب بھی گھبراؤ مت, ہماری آیات بینات موجود ہیں. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. اگر اس یقین کی انٹینسٹی میں کوئی کمی محسوس کر رہے ہو تو بھٹی موجود ہے ہماری آیات بینات, اپنے آپ کو گرماؤ. گرماؤ کے نام سے اقبال کا شعر یاد آ گیا, گرماؤ غلاموں کا لہو تو دے یقین, یقین پیدا ہوگا, یقین پیدا کرا ہے نابا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے پر پوری. یقین پیدا کرو اور یقین کا بمبا اور قسمہ قرآن حکیم. پھر وہ مالکم اللہ تم سے پوچھ, تمہیں کیا ہو گیا, خرچ کیوں نہیں کرتے اللہ کی راہ, سیٹ سیٹ کر رکھ رہے ہو, تو چھپا چھپا کے میرا کیسے تیرا آئینہ ہے, وہ آئینہ کے شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ, لگاؤ اسے کھپاؤ اسے, مال بھی صرف کرو جان بھی صرف کرو کھپاؤ. اسی میں کتال بھی آ گیا, اسی میں انفاق مال بھی آ گیا. اب چیلنجنگ انداز ہے دیکھیے, منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے. اب دیکھتے جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑا متحدیانہ اور چیلنجنگ انداز ہے, اسلوب کے اعتبار سے میں عرض کروں گا قرآن مجید سے اسالیب جو ہے وہ ہمارے بہت سے شعراء نے, بہت سے خطباء نے, بہت سے انشاء پردازوں نے مستعار لیے ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی اسلوب جو قرآن کا ہے اصلاً, خاص طور پر علامہ اقبال کی شاعری کی تاثیر کا یہ سبب ہے, ان کے اسالیب ان کے مضامین قرآن سے ماخوذ ہیں, لہذا وہ ہمارے دلوں کے تاروں کو چھیڑ دیتے ہیں اور ہمیں اپنے اندر وہ کیفیت کا احساس ہوتا ہے کہ پھر ہم جھومتے ہیں. باقی یہ کہ دوسروں حضرات کے ہاں بھی کہیں کہیں وہ چیز نظر آ جاتی ہے. غالب کا شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں, کون ہوتا ہے حریف مے مرد افضل عشق ہے مقرر لب ساتھی پہ صلاح میرے پاس, کون ہے وہ باہمت جو آئے میدان میں, منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, یہ مال محبوب ہے اس کی محبت ہم نے ہی تمہارے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة, خود ہم نے تمہارے دلوں میں یہ محبتیں ڈالی ہوئی, کیوں ڈالی ہوئی؟ کہ اسی میں تمہاری آزمائش ہوگی کہ ہم محبوب پر ہیں یا مال محبوب پر ہیں. اگر محبت ہوئی نہ تو میرا آزمائش کا ہے کہ روح روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے, اگر دونوں طرف کشش نہ ہو تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ اگر یک طرفہ کشش ہے تو انسان اسی طرف کھینچا چلا جائے. تو یہ تمہاری فطرت میں کہہ لیجئے یا جبلت, زیادہ صحیح لفظ ہے, جبلت میں یہ چیز مبیت خدا ہے, تمہیں یہ چیزیں محبوب ہیں اور تمہارے ایمان کا امتحان اسی میں ہے کہ ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں کھپاتے ہو. سید صاحب نے اولاد کا لفظ بھی استعمال کیا, اولاد کو بھی ہم اکثر و بیشتر اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں تک پہنچے دنیا میں ہماری اولاد اس سے آگے پہنچے, ہم نے جتنی کاروبار کو پھیلا لیا ہے وہ اس سے اور آگے پھیلا, ہم نے جو بھی کچھ اچیو کیا ہے یہ اس سے اور چار قدم آگے جائیں. یہ ہماری ساری سوچ جو ہے اولاد کے بارے میں اسی ایک مرکز کی جد گھومتی. یہ نہیں کہ اسے لگاؤ خرچ کرو, بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اولاد کو انویسٹمنٹ انویسٹ کرنا اللہ کے دین کے لیے, اس لیے کہ اس میں باہر نہیں آ سکتی. اگر انسانی صلاحیت اور قوت اس کے لیے نہیں کھپے گی تو اس بال میں باہر کہاں سے آ جائے گی. مجھے وہ اشعار پسند ہے, میں سناتا ہوں. اگر چہر فیض کے کہ دھرتی کے کونوں کھجروں میں پھر اپنی لہو کی کھاد بھرو, پھر مٹی سے سو اشکوں سے پھر اگلی رخ کی فکر کرو, پھر اگلی رخ کی فکر کرو, جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. لیکن یہ کہ کیا ہم اپنی ہڈیوں کی کھاد اس کے اسلام کے پودے کے لیے ہم دینے کو تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کا خون جو ہے اس کی آبیاری کے لیے دینے کے لیے آمادہ ہیں؟ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا. پھر یہ کہ یہاں ایک لطیف کرایا ہے, کیا اللہ محتاج ہے, کیا اللہ مفلس ہے, کیا اللہ تلاش ہے. اصل میں یہ تمہارے ایمان کا امتحان, لیکن حوصلہ افزائی کے لیے یہ فرمایا کہ اللہ قرض مانگ رہا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کبھی آپ اپنے بچے کو, چھوٹے سے بچے کو کچھ دے کر پھر ذرا آپ اس کے دل کا امتحان لیتے ہیں اور آپ اس سے مانگتے ہیں دیجیے, دیکھتے ہیں کہ اس کی دل کیسا ہے. بالکل وہی ہے, ہمارے پاس ہے کیا, جان دی ہوئی اسی کی تھی, اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, مال ہے تو اس کا حق ادا. صرف یہ ہے کہ باپ کا دیا ہوا پیسہ بچہ باپ کی ہتھیلی پر دوبارہ رکھتا ہے کہ نہیں, کل یہ حقیقت ہے اس کے سوا کچھ. لیکن اسی میں پتہ چل جاتا, آپ ایک ریت کی چٹکی جو ہے اس سے ہوا کا رخ معلوم کر لیتے, اسی سے پتہ چل جائے گا کہ کدھر رخ ہے, آخرت کی طرف اور اللہ کی طرف یا دنیا کی طرف اور اپنے نفس کی طرف, یہی فیصلہ کن چیز. تو اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے. اچھا تیسرا اس میں لطیف نقطہ کیا ہے, قرض حسنہ دنیا میں کون سا ہوتا ہے جس میں آپ کوئی اضافہ طلب نہ کریں. آپ نے کسی کو 1000 روپیہ دیا ہے تو 1000 ہی واپس لینے کی نیت ہو, اگر اس میں آپ کی نیت میں 1001 شامل ہو گیا تو وصول ہو جائے گا. لیکن اللہ کا قرض حسنہ کیا ہے؟ یضاف لکم فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. تو اللہ اس کے لیے اسے دوہرا کرتا رہے, اس کی بڑھوتری ہوگی, اس میں اضافہ ہوگا, اللہ اسے پالے گا, پروان چڑھائے گا. اور یہ تو جو چیز ہے تمہاری وہ تمہیں بڑھی ہوئی حالت میں مل جائے گی. مزید بڑھا ولہ اجر کریم, اور بہت باعزت اجر بھی. اس کے بعد فرمایا یہ کب ہوگا؟ یہ یوما جو آ رہا ہے دوسری آیت کا, یہ ظرف کی وجہ سے منصوب ہے, ظرفیت کی بنیاد پر. یہ اجر کریم کب ملے گا؟ کب اس کا ظہور ہوگا؟ یوم تر المومنین والمومنات یسعى نورهم بین ایدیہم و بأیمانہم. اس دن جس دن کے تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ دوڑتا ہوا ہوگا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دہنی طرف. کوئی لفظ مشکل نہیں ہے اس میں. یوم اس دن تر المومنین, تم دیکھو گے مومن مردوں کو, والمومنات اور مومن خواتین کو, یسعى نورهم دوڑتا ہوا ہوگا ان کا نور. صحیح کہتے ہیں دوڑ کو, صحیح بین الصفا والمروہ, اس میں کچھ تھوڑا سا حصہ دوڑ کا بھی ہوتا ہے ملتے. یسعى نورهم بین ایدیہم و بأیمانہم, سامنے اور داہنی طرف. یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. اس آیت میں پہلے کی تصویر کشی کی جا رہی ہے. ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ میدان حشر کا معاملہ کوئی مختصر نہیں ہے, کوئی ایک ہی واقعہ نہیں ہے, یہ ایک سیریز آف ایونٹس ہے. بعد سے بادل موت, قیام, کھڑے ہونا اللہ کے سامنے, پھر وہ قیام اتنا طویل ہو جائے گا کہ نہایت شدت ہوگی, نہایت سختی ہوگی. تب لوگ جو ہے شفاعت کے لیے دوڑیں گے کہ کوئی شفاعت کرے کہ جلدی سے اب ہمارا مقدمے کی جو ہے وہ کارروائی شروع ہو جائے, حساب کتاب شروع ہو جائے. وہ شفاعت کبریٰ کا بیان احادیث میں آتا ہے. یہ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خدمت میں عرض پیش فرمائیں گے کہ اللہ اب جلدی کیجئے, لوگوں کے اوپر شدائد اور مصائب جو ہے ناقابل برداشت ہوگا. پھر از بزم اعمال بھی ہے, حساب کتاب ہے, جنت اور دوزخ کے پھر فیصلے ہیں. تو یہ بہت سے مراحل ہیں, اور قرآن مجید میں بسا اوقات میدان حشر کی کیفیات میں ایک ظاہری تضاد اس لیے نظر آتا ہے کہ وہ مختلف مراحل کے واقعات ہیں. یہ میں نے صرف ایک اصولی بات عرض کی ہے کہ جب میدان حشر کے واقعات آتے ہیں قرآن مجید میں تو بظاہر اس کے اندر کہیں کہیں تضاد نظر آتا ہے. مثلا کہیں یہ آتا ہے کہ ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے, نقطے میں افواہ, ہم ان کے زبانوں کے اوپر زور کر دیں گے, نہیں بول سکیں گے, بلکہ یہ کہ ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. کہیں یہ سوال جواب بھی آیا ہے کہ اللہ یہ فرمائے گا اور وہ یہ کہیں گے. کہیں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ جھوٹ بولیں گے کہ اللہ ہم نے ایسا نہیں کیا. کہیں یہ کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہاں اللہ ہم سے یہ خطا ہوئی. تو یہ در حقیقت مختلف طبقات کے معاملات میں اور مختلف مواقع ہیں اس کے کہ جن پر یہ حالات و واقعات کا ظہور ہوگا. ان میں سے ایک مرحلہ وہ ہے جسے ہم اپنی عام زبان میں پل صراط کے نام سے ہمارے ہاں یہ معروف ہے. اب وہ پل صراط کیا ہے؟ کوئی ایسا مرحلہ ہے کہ جیسے چھلنی لگ جاتی ہے, چھاننا مقصود ہے, جیسے سید صاحب نے فرمایا کہ دنیا میں مسلمان جو مومن ثابت ہیں اور مسلمان جو منافق ہیں, قانون تو وہ بھی مسلمان ہیں, یہ گڑبڑ ہے. نمازیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں, نمازیں یہ بھی پڑھ رہے ہیں. عبداللہ ابن عبی بھی نماز پڑھتا تھا اور پہلی صف میں حضور کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا. جب حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا لوگوں بڑی توجہ سے سنو, یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کی بات پورے غور سے سنو. وہ اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے یہ شکل اختیار کرتا تھا. اکثر مناسب. اور ظاہر بات ہے دنیا میں تو گڑبڑ ہے. کوئی ایک مرحلہ ایسا ہے کہ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے, وہ مرحلہ ہے. کوئی ایسا نقشہ ذہن میں لائیے, اس کی جو ایگزیکٹ اس وقت کیفیت ہوگی وہ آج ہم نہیں جان سکتے. اس لیے کہ یہ عالم آخرہ کے حالات و واقعات ہیں. قرآن مجید میں جس حد تک ان کا بیان آیا ہے اجمالاً ہمارا ایمان ہونا چاہیے, باقی اب اس کی تفصیل جو ہے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو
تو ایسا مرحلہ ہے کہ گھپ اندھیرا ہوگا اور کسی ایک راستے پر سے گزارا جائے گا، کوئی پل ہے جس پر سے گزارا جائے گا. جن کے پاس ایمان تھا، دلی ایمان، قلبی ایمان، ان کا وہ ایمان ظاہر ہوگا ایک روشنی کی شکل میں. جن کے پاس اعمال صالحہ کا کوئی ذخیرہ تھا، تو اعمال جو ہے وہ داہنے ہاتھ سے کمائے جاتے ہیں، تو داہنی طرف اعمال صالحہ کے نور کا ظہور ہوگا اور سامنے ان کے ایمان کا نور جو ہے وہ ظاہر ہوگا. وہ اپنے اس نور کی روشنی میں وہ راستہ طے کر جائیں گے. اور جو وہ محروم تھے، جن کے پاس نہ وہ نور تھا، نہ ان کے دل میں نور ایمان اور نہ ان کے پاس نور اعمال، اس لیے کہ جب نور ایمان نہیں تھا تو اعمال اگر کوئی کیے بھی تھے تو وہ ریاکارانہ ایمان تھے، اعمال تھے، نور سے خالی. یراؤن، یہ فرمایا گیا نا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض ولا طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون ویمنعون المعون. نمازیں تو پڑھتے دکھاوے کے لیے پڑھتے، وہ نماز تو دکھاوے کے لیے پڑھی گئی، نور سے خالی. تو جن منافقین کے قلوب نور ایمان سے خالی تھے، اول تو یہ کہ تہی دست ہے ایمان صالحہ سے، اعمال صالحہ سے، اور اگر کوئی ہے بھی تو وہ ریاکاری کے اعمال ہے، ان میں نور نہیں ہے. اہل ایمان آگے بڑھتے چلے جائیں گے اپنی اس کی روشنی میں، اور یہ پیچھے رہ جائیں گے، اور یہ انہیں پکار کر کہیں گے کہ ذرا رکو، ذرا ٹھہرو، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں. الفاظ ابھی ہم پڑھیں گے، میں پہلے ہی اس کی وضاحت کر رہا ہوں تاکہ بہت آسانی ہو جائے گی. جیسے کہ آپ اندھیری رات میں اگر کہیں چلے جا رہے ہیں، گھپ اندھیرا ہے، تو پگڈنڈی بھی بڑی پتلی سی ہے، آپ کو خطرہ بھی نظر آ رہا ہے، کہیں کوئی سانپ کا بل ہی نہ ہو، کہیں کوئی اور مصیبت نہ ہو، اور اگر کسی ایک ساتھی کے پاس ٹارچ ہے تو وہ تو بڑا تیز سے قدم بڑھائے گا، اور آپ کہیں گے بھائی ذرا رکو، ٹھہرو، دیکھو، ہمارا انتظار کرو، ہمیں مہلت دو، اس روشنی سے ہم بھی کوئی فائدہ اٹھا لیں. اس وقت ان منافقین کو یہ جواب ملے گا کہ نہیں، یہ نور یہاں نہیں، کسی کا نور دوسرے کے لیے فائدہ نہیں دے گا، یہ تو دنیا میں جنہوں نے کمایا کمایا، یہاں اب یہ نہیں ملے گا. اگر لوٹ سکتے ہو تو لوٹ جاؤ دنیا کی طرف اور نور لے آؤ. یعنی یہ بھی وہ محال عقلی کہ اب یہ ہونے والی بات نہیں ہے، کسی میں یہ پیچھے رہ جائیں گے، وہ آگے نکل جائیں گے، اور ان کے درمیان پھر ایک فصیل حائل کر دی جائے گی کہ اہل ایمان آگے نکل گئے اس فصیل سے کے اندر کی طرف، اور یہ باہر رہ گئے. یہ ہے وہ نقشہ کے جو یہاں سے جا رہا ہے. اور جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے، قرآن مجید میں اہم مضامین کم سے کم دو مقامات پر ضرور آتے ہیں، لہذا یہی آیہ مبارکہ اس تھوڑے سے فرق کے ساتھ، یہ جو گلدستے کا ذکر کیا سید صاحب نے، یہ دس صورتوں میں پہلی صورت سورہ حدید ہے، آخری صورت سورہ تحریم ہے، اس میں بھی ذکر ہے. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم و بأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یہ سورہ تحریم میں ہے. اور یہاں جو ہے اب فرمایا یوم تر المؤمنین والمؤمنات، جس دن کہ تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعى نورهم بین ایدیہم و بأیمانہم، ان کا نور ان کے آگے، ان کے سامنے، ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوا. اب یہ نور جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، ظاہر بات ہے کہ سب کے ایمان کی جو کمیت ہے یا گہرائی ہے یا انٹینسٹی ہے وہ برابر تو نہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کا وہ نور ایسا ہوگا کہ جس کی روشنی مدینے سے صنعاء تک پہنچ جائے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نور صرف اتنا ہوگا کہ ان کے قدموں کے آگے کچھ روشنی ہو جائے گی. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جن کو وہ نور بھی مل گیا کہ جن کے قدموں کے آگے روشنی ہو گئی، وہ بھی بہت خرخرو، بہت کامیاب. اس لیے کہ چلیے ٹارچ تو ہے، راستہ دیکھ کر نکل تو جائیں گے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ابو بکر صدیق کا نور کتنا ہوگا. وہ ہے کہ جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ جن کی روشنی مدینے سے اور صنعاء تک پہنچی ہوئی. یہی وجہ ہے کہ سورہ تحریم کی آیت جو میں نے آپ کو سنائی، اس میں مضمون کیا ہے؟ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. اب جن لوگوں کے نور میں کچھ کمی ہوگی تو وہ اس میں دعا کر رہے ہوں گے، پروردگار ہمارا بھی نور جو ہے کامل فرما دے، بخش لنا ذنوبنا، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، اس لیے کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارا یہ نور کم ہے. تو اگر کنڈون کر دے اگر اپنی طرف سے کمپنسیٹ کر دے اور ہمارے نور کو قابل کر دے تو تجھے تو اختیار ہے, انک علی کل شیء قدیر, یقیناً تجھے ہر شے کا اختیار حاصل ہے. تو یہ مضمون تو وہاں ہے, یہاں کیا ہے؟ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعون بین ایدیہم وبأیمانہم, پھر کوئی ندا لگائے گا, بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم, بشارتیں ہیں آج تمہارے لیے ان باغات کی, ان جنتوں کی جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہیں, جن کے دامن میں ندیاں جاری ہیں, اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے, اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ تو معاملہ کن کا ہوگا؟ اگر اس سورت کی جو آیت نمبر 7 ہے اس سے تعلق جوڑیں گے تو دو باتیں کہی گئی تھی, آمنوا باللہ ورسولہ, وہ نور ہے جو دل میں ہے ایمان کا, وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, یہ نور انفاق ہے جو دہنے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہے, تو ان کا تو بیڑا بہ پار ہو جائے گا. لیکن اب آگے آئیے, یہ ہے وہ قابل حزم انجام, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم, یہ ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ جسے آپ کہتے ہیں تقابل. جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں, للذین آمنوا انظرونا, یہ نظر یلزو جو ہے جس سے یہ فعل امر ہے انظر, اس کے دو معنی ہوتے ہیں, نظر یلزو دیکھنا بھی, اور اسی سے لفظ انتظار بھی بنا ہے باب اختیار میں, انظرونا ذرا ہمارا انتظار کرو, ذرا ہمیں مہلت دو, کہاں بڑے چلے جا رہے ہو, دوڑے جا رہے ہو, تمہارے پاس روشنی ہے اور تم جو ہے لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے بڑھتے جا رہے ہو, انظرونا ذرا ٹھہرو, ہمارا انتظار کرو, ہمیں مہلت دو. اس لیے تو نقتبس من نورکم, نقتبس کا لفظ آپ بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے, ہم اردو میں کہتے ہیں اقتباس کرنا. آپ نے کوئی مضمون لکھا کسی اور کتاب سے, اقتباس دیا اس میں, فقط کہتے ہیں چنگاری کو. اور اقتباس کے معنی کیا ہے اصل لغت میں؟ کہ کسی کے چولہے میں آگ جلی ہوئی ہے, آپ نے اپنے چولہے میں آگ جلانے کے لیے وہاں سے کچھ چنگاریاں لے لی, تو کسی سے چنگاریاں حاصل کر لینا اقتباس. اسی طریقے سے اپنے مضمون میں کسی اور کی بات لا کے شامل کر دینا اقتباس. نقتبس من نورکم, ہم تمہارے نور سے اقتباس کر لے, اس سے فائدہ اٹھا لے, اس کی روشنی میں ہم بھی یہ مرحلہ طے کر جائیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور. ایک لطیف نقطہ اس میں یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ قالوا بلکہ قیل, اہل ایمان نہیں کہیں گے, یہ کوئی اور کہے گا, کہا جائے گا, کوئی حادثے غیبی ہوگا جو ندا لگائے گا. اس لیے کہ اہل ایمان کی شرافت و مروت سے یہ بعید ہے کہ ایسا کوڑا سا اور تکا سا وہ جواب دے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, اہل ایمان نہیں کہیں گے, بلکہ کوئی کہنے والا, تو فرشتہ غیبی, تو حادثے غیبی, کوئی ندا ہوگی, لوٹ جاؤ اپنے پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور. یہ یہاں بتا نہیں ہے, مفت میں نہیں ملا ہے, یہ کما کر لایا گیا. جنہوں نے ایمان کمایا دنیا میں انہیں یہ نور ملا, جنہوں نے اعمال صالحہ کا کسب کیا دنیا میں انہیں یہ نور عطا ہوا ہے. تو اگر تم اس سے محروم ہو تو یہاں کسی کو نہیں ملے گا, اور کسی کا نور کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. اگر ممکن ہے تو لوٹ جاؤ, فالتمسوا نورا, التماس کے معنی تلاش کرنا. فَزُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ, پھر ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ, اس کے اندر کی طرف اللہ کی رحمت ہوگی, نزول شروع ہو جائے گا رحمت خداوندی کا. وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ, اور اس کے باہر کی طرف سامنے کی طرف اللہ کا عذاب جو ہے اس کا نزول شروع ہو جائے گا. ينادونهم الم لكم معكم, اب یہ آیت جو ہے ذرا اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے, اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت پہلے حصے میں آئی تھی جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ امام راضی جیسا شخص جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کانپ رہا ہے, لرز رہا ہے. اعلم ان هذا المقام مقام غامض عميق مقيم, خوشدار کے رہبر دمے تیغ قدم رہا, ہوشیار ہو جاؤ, اس وقت تمہیں تلوار کی دھار پر چلنا ہوگا, هو الاول والاخر والظاهر والباطن. یہ آیت کتنی عظمت والی ہے، اتنی ہی عظمت والی یہ آیت ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب وہ یہ کہیں گے کہ ینادونہم الم نکن معکم، وہ یہ پکار کر کہیں گے اہل ایمان سے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ دنیا میں تو گڑبڑ تھے نا، عبداللہ ابن ابی بھی، ابو بکر صدیق بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی مسجد میں ہے، حضور کی محفل میں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں جو اتنا بڑا فرق ہو گیا، تم آگے نکل گئے ہم پیچھے رہ گئے، ہمارے مابین فصیل حائل کر دی گئی، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اب یہاں قالو ہے، یہ ہے معروف کا صیغہ، وہ کہیں گے اہل ایمان بلا کیوں نہیں، ہے تم بھی ہمارے ساتھ تھے، اللہ نے تمہیں توفیق دی تھی، کلمہ شہادت تم نے زبان سے ادا کیا تھا، اور تم میں سے کسی کو کسی وقت کوئی ایمان کی رمق بھی شاید حاصل ہو گئی ہو، لیکن تم نے کیا کیا وہ یاد کرو، یہ الفاظ جب آئے ہیں ان کو نوٹ کیجئے، میرے نزدیک یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے کہ کسی شخص کو اگر ایمان کی کوئی رمق ملی بھی ہو تو کس طرح درجہ بدرجہ اپنے طرز عمل کی وجہ سے وہ اس سے محروم ہو کر اور نفاق اس کے دل کے اندر قائم ہو جاتا ہے، اس کے مراحل کیا ہے؟ ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. میں یہ عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اگر اس ایک آیت کو آج آپ سمجھ لیں تو ہماری یہ آج کی نشست کا حاصل نہیں ہوا، کیا تمہارے ساتھ حادثہ کیا ہوا؟ آپ ذرا غور کیجئے کتنی حسرتیں ہمارے دلوں میں ہیں، کاش ہمیں حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہوتی، کاش کہ ہم اس عہد سعید میں ہوتے جبکہ حضور بنفس نفیس صحابہ کے مابین ہوتے تھے، کتنے لوگوں کی کتنی حسرتیں ہوگی، اب اس سے اندازہ کیجئے کتنی بڑی بدبختی ان لوگوں کی جو حضور کی صحبت بھی ہے، حضور کا زمانہ بھی ہے، حضور کے ہم عاصر بھی ہیں، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حضور کے دستے مبارک پر ایمان لائے ہیں، کلمہ شہادت ادا کیا اور پھر حال جو ہے محرومی کا وہ یہ ہے، تو اس سے زیادہ محرومی کا تو کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے. تو حادثہ کیا ہوا؟ کیا اللہ ظالم ہے؟ نہیں. تو تم نے کچھ کیا جس کی وجہ سے تمہارا یہ انجام ہوا، وہ کیا کیا یہ ہے سمجھنے کی بات. پہلی بات کیا ہے؟ ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا، فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا. کیا معنی ہے ذرا اس کو سمجھیے، کون شخص ہے جو اپنے آپ کو جان بوجھ کے فتنے میں ڈالے گا؟ اسی سلسلہ سور کی سورتیں ہیں، سورہ منافقون جو ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ تغابن جو ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ منافقون میں آپ نے کیا آیت پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اکثر لوگوں کو یاد ہوگی سورہ تغابن میں آیت کیا ہے، بالکل کھل کر بات آ گئی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں ہی تو فتنہ ہیں، فتنہ کہیں باہر سے نہیں آتا، فتنہ تمہارے گھر میں موجود. سورہ تغابن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، بچ کر رہو. یہ ہے اصل شے. فتنہ کیا ہے؟ مال کی محبت ہے، لیکن وہ ترازو کا جو ڈنڈی جو آپ کے ہاتھ میں تھی، اس کو آپ نے خود اللہ کی محبت کا پلڑا اوپر اٹھا دیا اور اولاد اور مال کی محبت کا پلڑا نیچے کر دیا. کس نے کیا؟ کس نے یہ ترجیح ہاتھ قائم کی؟ کس نے تقدیم و تاخیر کی؟ تم نے کس کو مؤخر کیا؟ کس کو مقدم کیا؟ یوم ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر، کس چیز کو آگے کیا، کس کو پیچھے کیا، کس کو اہم تر سمجھا، کس کو کم اہم سمجھا، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں. تم نے مال کی محبت، اولاد کی محبت، اس کو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد اور انصاف پر غالب کر دیا, یہ ہے تمہارا وہ عمل کہ جس کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا. یہ سمجھ میں آئے گی آیت, اس آیت کے حوالے سے جو میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے. اس لیے کہ یہ جو ڈائنامک کانسیپٹ کی میں نے آج بات کی ہے, اس کے اعتبار سے قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے. یہی ترازو اے نبی ان سے کہہ دیجئے, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ و اللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ, اپنے بیٹے, اپنے بھائی, اپنی بیویاں, اپنے رشتہ دار, اپنے وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں بڑی محنت سے کمائے ہیں, اپنے وہ کاروبار جو بڑی محنت سے جمائے ہیں اور اب انہیں کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے, اور اپنے وہ مکانات جو تم نے بڑے ارمانوں کے ساتھ بنائے ہیں اور سجائے ہیں, انہیں فرنش کیا ہے, یہ 8 چیزیں اگر محبوب پر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے, جاؤ دفاع ہو جاؤ, انتظار کرو حتیٰ یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے, اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے گا. اللہ لا یهدی القوم الفاسقین. یہ ہے اس آیت میں آپ نے دیکھا فتنے میں ڈالا, اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فتربصوا, جاؤ, تربص کے لفظی معنی کیا ہے؟ انتظار کرو. وہ اس پوری آیت کو یہاں ریڈ کیجئے, ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم, اگلا لفظ وہی ہے جو اس آیت میں آیا آخر میں, تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا, مال کی محبت کو مقدم کیا اللہ کی محبت پر, کاروبار کی محبت کو مقدم کیا اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت پر, اولاد و بیوی کی محبت کو مقدم کیا اللہ کے دین کی خدمت کی محبت پر. یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت تھے, یہ تمہارا اپنا چوائس تھے, یہ نظام جو ہے اس کی ڈنڈی تم نے جھکائی, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ تو گو بگو ہے, چلوں یا نہ چلوں, بڑھوں کہ نہ بڑھوں, ادھر سے پکار آ رہی ہے نکلو اللہ کی راہ میں, ان سے خفافم بس پالا, ادھر پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, مال کی محبت, جان کی محبت, اولاد کی محبت. جگر کا بڑا پیارا شعر ہے, تپتی راہیں مجھ کو پکارے اور دامن پکڑے چھاؤں گھنیری, فرض پکار رہا ہے اور ادھر گھر کا آرام, گھر کی آسائش. حضرت کعب ابن مالک کو کس چیز نے روکا تھا؟ قدوہ تبوک پر کیوں نہیں جا سکے تھے؟ صاف اقرار کر لیا تھا حضور کی واپسی پر, حضور میرے پاس کوئی عذر نہیں, میں بھی جھوٹ بول سکتا ہوں ان منافقوں کی طرح جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو بری کروا لیا, میری بھی زبان ہے, میں بھی اپنی بہت سے عذرات تراش کر آپ کے سامنے پیش کر سکتا تھا, لیکن میں صاف اعتراف کرتا ہوں کہ جتنا میں صحت مند اور توانا ان دنوں کا اتنا کبھی نہیں ہوا, جتنا میں غنی اور خوشحال ان دنوں کا اتنا کبھی نہیں ہوا, نہ میرے پاس بال کی کمی تھی, نہ سواری کی کمی تھی, نہ صحت کا کی کوئی کمی تھی, کوئی بیماری کا عذر تھا, لیکن ہوا کیا, مجھے تیرے نفس نے بربلایا کہ کام ابھی چند دن گھر میں آرام سے بدر کرو, تمہاری اونٹنی بڑی تیز رفتار ہے, حضور تو چلیں گے 30,000 کا لشکر ہے, ظاہر بات ہے 30,000 کا لشکر تیزی سے نہیں چل سکتا, وہ تو سلولی موو کرے گا, تم ذرا چند دن کے بعد چلنا, تیزی سے اپنی ناپا کو دوڑانا, حضور سے مل جانا. ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا دن نکلتا چلا گیا, اسی لیت و لال میں, اسی حیث بحث میں, اسی تاخیر و تعویف میں, کہ اچانک ایک روز مجھے محسوس ہوا کہ اب تو چاہے میں کتنا بھی تیز دوڑ لوں, میں آپ کو نہیں, آپ سے نہیں مل سکتا. اس وقت میرے آساب جواب دے گا, یہ ہے اصل میں وہ تربص. یہ جان لیجئے, اس آیت کو, ایک آیت کو آپ پہنچ سمجھ لیں گے تو نفاق کی حقیقت واضح ہو جائے. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم, اچھا اب اس کے بعد تیسرا لفظ کیا, ورتبتم, اور تم شکوک میں پڑ گئے. یہ تیسری سٹیج ہے, پہلے تو یہ کہ ذرا تاخیر تعویر, تپتی راہیں مجھ کو پکارے, دامن پکڑے چھاؤں گھنیری, اور جب واقعی آدمی رک گیا تو اب اگر کوئی پونجی ایمان اور یقین کی تھی تو وہ پگھلنی شروع ہو جائے گی, زائل ہونی شروع ہو جائے گی, شکوک و شبہات کے کانٹے اس میں گڑ جائیں گے, پتہ نہیں
آخرت ہے بھی کہ نہیں. اندر سے شیطان بس وسوسہ اندازی کرے گا کہ تم کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, دنیا کا لقب چھوڑ کر آخرت کے ادھار کے پیچھے جا رہے ہیں. یہ تو بہت ہی ناسمجھی کی بات ہے, نادانی کی بات ہے, بے وقوفی کی بات ہے. منافقین نے یہ لفظ استعمال کیا ہے, بے وقوف سفی. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آمنو کما آمن الناس, لاؤ ایمان جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں, یہ کیا ہے تمہارا ایمان کہ ایمان بھی ہے اور جب پکارا جاتا ہے تو تم رہ جاتے ہو آتے نہیں. ایمان بھی ہے لیکن یہ کہ نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہو کہ مارے باندھے کو کھڑے ہوتے ہو, کسالہ سخت کسل مندی کے ساتھ. معلوم ہی نہیں ہوتا کہ تمہاری طبیعت میں آمادگی. ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. اور وہ کیا جواب دیتے تھے, انہوں کما آمن صفحا, کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ انہیں تو اپنے نفع نقصان کی کوئی فکر بھی نہیں, انہیں تو اپنی کوئی بھلائی اور برائی کی طبیعت بھی نہیں, ان کی مت ماری گئی, یہ فینیٹکس ہیں, دیوانے مجنون. ہم اس طرح کا سودا کرنے کو تیار ہیں. یہ ہے وہ چیز جس سے کہ پھر اگر کوئی تھوڑی بہت رمق دستیاب ہوئی تھی نور ایمان کی, جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ منافقون میں, لانے کا بے ان ہوں آمنو تم کفرو فتوے آلا کرو بے کہوں گا یا کہوں, یہ ایمان لائے تو تھے لیکن پھر ایمان سے محروم ہو گئے. فرق صرف یہ کہ زبان سے انہوں نے اعلان نہیں کیا ایمان سے واپسی کا. اوپر سے مومن بنے ہوئے ہیں, مسلم بنے ہوئے, اندر سے کھوکھلے ہو چکے, دیمک چٹ کر چکی, ایمان کی اگر کوئی رمق ملی بھی تھی تو ظاہر ہو چکی. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی, یہ چوتھی سٹیج ہے. جب انسان یہاں تک آتا ہے, مجھے اقبال کا شعر یاد آیا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر, پھر سنا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری. اگر کبھی اندر سے طبیعت کے اندر ضمیر نے ذرا ملامت بھی کی کہ کیا ہو گیا تمہیں, ایمان کے دعوے دار بنے پھرتے ہو اور اللہ کی راہ میں نہ انصاف, نہ اللہ کی راہ کے لیے تمہارے پاس وقت ہو, نہ اس کے لیے تمہارے اندر کوئی عرض ہے کہ کوئی کام کرو, کوئی محنت کرو, یہ بڑی کوتاہی ہے. تو اب انسان ایک اور جو ہے اپنے اس ضمیر کو سلانے کے لیے لوریاں دیکھ کر تھپک تھپک کر اب ایک نیا فلسفہ تراشتا ہے. اللہ کو بڑا نقطہ نواز ہے, بڑا پالنہار ہے, بڑا بخشنہار ہے, بڑا رحیم ہے, بڑا ودود ہے, بڑا کریم ہے. یہ جو واقعہ ہے کہ اللہ ہے, ایسا ہے, لیکن جس جگہ تم اللہ کی صفت کا حوالہ دے رہے ہو وہ غلط. یہ تم نے صرف اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے کیا. قرآن اس کو کہتا ہے امانی. امانی جمع ہے امنیہ, امنیہ کہتے ہیں تمنا, تمنا اسی سے بنا ہے. تو انگریزی میں اس کا صحیح سینس آپ سمجھیں گے وشفل تھنکنگ. یہ وشفل تھنکنگ جو ہے انسان کو یہ پھر لوری دے کر سلاتی ہے. آج ہم تو بخشے بخشائے ہیں, ہم تو فلاں کی امت میں ہے, ابراہیم کی نسل میں ہے. یہ لفظ آتا ہے قرآن میں یہود کے بارے میں, وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا, ہمیں تو آگ سوائے گنتی کے چند دنوں کو چھو ہی نہیں سکتی. قرآن نے ان سے سوال کیا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, یہ تو ان کی امانی ہے, یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے, یہ ان کے من گھڑت خیالات ہیں, انہوں نے اپنی خواہشات کو عقیدے کا درجہ دے دیا ہے. اے نبی ان سے کہیے لاؤ کوئی دلیل, کہیں تورات میں ہم نے یہ ضمانت دی ہے, کہیں ہم نے تمہیں یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے, لاؤ. تو امانی کا لفظ وہاں سے پہچانی ہے, غرت کم الامانی, پھر تمہیں امانی نے دھوکا دیا. اگر جاگے کبھی تو ان خواہشات نے, اس وشفل تھنکنگ نے, قرآن میں نقل ہوئے ہیں ان کا قول یہ ہے نحن ابناء اللہ واحد باہوں, ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں, اس کے بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں. حساب کتاب تو دوسروں کا ہوگا, ہم سے کیا ہوگا. اگر دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہمارا حساب کتاب ہوا بھی تو ہمیں جہنم میں بس چند دن کے لیے ڈالیں گے تو نکال لیں گے. یہ تھی ان کی خواہشات. میں کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا اس وقت, ہمارے اپنے ماحول میں, ہمارے اپنے عقائد کے تانے بانے میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن کسی کے تعین کی ضرورت نہیں, کسی کا خاص حوالہ دینے کی ضرورت نہیں. آخر سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ امت
اتنی بے عمل کیوں ہو گئی؟ مانتے ہیں اللہ کو، مانتے ہیں رسول کو، مانتے ہیں قرآن کو، مانتے ہیں آخرت کو، پھر یہ بے عملی کیوں؟ کوئی نہ کوئی سبب ہے، کہیں نہ کہیں تو کوئی گڑبڑ ہے، دیر از سم تھنگ رانگ سم دیر. یہ کنواں ڈوبا ہے تو کسی وجہ سے ڈوبا ہے، یہاں اگر یہ زوال آیا ہے تو کسی بنیاد پر آیا، اور وہ یہی ہے ہم بخشے بخشائے ہیں، ہماری شفاعت تو ہو ہی جانی ہے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے، یہ جہنم کیا دوسروں کے لیے بنائی گئی ہے، ہم سے کیسے روکا؟ یہ ہے وہ چوتھی چیز کہ تمہیں تمہاری خواہشات نے دھوکا دیا. غرت کو الامانی حتی جا امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ موت، مہلت ختم. جس طرح امتحان میں کہا جاتا ہے کہ اب قلم رکھ دیے جائیں، بات ختم، امتحان کا وقت ختم ہوا، مہلت عمر ختم. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں خوب دھوکا دیا اللہ پر یا اللہ کے ساتھ، اس دھوکے بعد میں. یہ غرور زین کی زبر کے ساتھ ہے. اس سورہ مبارکہ کے تیسرے رکوع میں یہ لفظ غین کے پیش کے ساتھ بھی آیا ہے. وما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور، حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی یہ زندگی سوائے دھوکے کے سامان کا کچھ نہیں ہے. وہ ہے غرور غین کے پیش کے ساتھ، یہ ہے غرور غین کے زبر کے ساتھ. فعول کے وزن پر یہ مبالغے کا صیغہ، بہت بڑا دھوکہ دینے والا وہ شیطان، جو شیطان پٹی پڑھاتا ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے. آپ نے آخری پارے کی وہ سورہ انفطار جو ہے، یا ایھا الناس، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے انسان، تجھے کس چیز نے دری کر دیا، کس چیز نے دھوکہ دیا ہے اپنے رب کریم پر؟ یہ اچھی طرح جان لیجئے، ہمارے صوفیہ نے اس کو خوب بحثیں کی ہے، محققین نے. یہ انسان میں اللہ کی رحمت کی امید